کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں, اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے دو بیٹے کسی رشتہ دار کو دیے بچپن میں, اب میں ان سے واپس لے رہا ہوں اور وہ بچے مجھے واپس نہیں دے رہے. شہری رہنمائی مجھے ذرا ارشاد فرما دیں.
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیں جب اولاد ان کی ہے اور انہی کے بچے ہیں تو یہی ان کے حقیقی باپ ہیں, اور تمام نسبتیں انہی کی طرف کی جائیں گی, تمام کاغذات ڈاکومنٹس وغیرہ شرعاً انہی کے نام پر بنائے جائیں گے اور ان بچوں کا باپ بھی انہی کو شو کیا جائے گا. جہاں تک رہا انہوں نے جس کو دیے تھے اب وہ واپس نہیں کر رہے, اور انہوں نے جو معاملات ہیں ان کے, تو اب وہ اندر خانہ کیا معاملہ ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن چونکہ اولاد انہی کی ہے اور انہوں نے دیے ہیں تو یہ ہی ان کے زیادہ حقدار ہیں اور یہی بچوں کے زیادہ جو ہے وہ پرورش کے حقدار بنتے ہیں. لہذا ان کا بالکل حق بنتا ہے کہ بچے جو انہوں نے دیے تھے وہ واپس لینا چاہیں تو بالکل لے سکتے ہیں, اور جن کو دیے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ واپس, ان کو یہ چاہتے ہیں تو پھر ان کو واپس کیا جائے گا.
اچھا, یہاں پر دو پہلو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. نمبر ون تو یہ کہ جب بھی اس طرح کسی کو اپنے بچے دیے جاتے ہیں, ظاہر مدیشن کے ناظر ہیں, دنیا بھر میں ہمیں دیکھا جا رہا ہوگا, تو ایک تو کیا احتیاط کرنی چاہیے دیتے وقت, دوسرا یہ کہ سامنے والے نے بچے پالے, اس پہ انویسٹمنٹ ہے, خرچہ کیا, پالا پوسا, تو اب یہ بول رہے ہیں مجھے واپس دے دیں, تو یہ دونوں ان چیزوں کا آپ بیان کریں.
دیکھیں جب بچہ لینا ہو تو سب سے بنیادی چیز تو ہمارے یہاں جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بچہ گود لیتا ہے وہ اپنے آپ ہی کو اس کا باپ شو کرنے لگتا ہے.
صحیح,
ڈاکومنٹس بنیں گے تو اسی کے نام کے بنیں گے, اسکول میں داخل کروایا تو بچے کا وہاں پر نام بھی اسی کا لکھوا دیا جاتا ہے. حالانکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سری مخالفت ہے, فرمایا ادعوہم لآبائہم, بچوں کو ان کے والد ہی کی طرف منسوب کرو, ان کے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو. یہ جو دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. پھر دوسرا پردے کے حوالے سے اس میں بڑی بے احتیاطی کی جاتی ہے کہ اولاد لیتے ہوئے, بچہ یا بچی لیتے ہوئے اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو اب یہ جو منہ بھولی ماں ہے, منہ بھولی ماں ہے, یہ اس کا اس سے پردہ ہوگا, یا بعض صورتوں میں یعنی اگر وہ اس کے لیے نامحرم ہے تو پھر پردے کی صورت بنے گی. یوں ہی اگر بیٹی لی ہے تو جو منہ بولا باپ ہے اس سے بعض صورتوں کے اندر جبکہ وہ نامحرم ہے تو پھر اس سے پردے کی صورتیں بنیں گی.
صحیح,
تو لہذا اس میں بہت زیادہ بے احتیاطی کی جاتی ہے کہ ان کو پالتے پوستے رہتے ہیں, اب وہ بچی بڑی ہو گئی اور جب دیکھا جاتا ہے تو یہ جو منہ بولا باپ ہے یہ حقیقتاً اس کا نامحرم ہوتا ہے, تو پھر اب اس سے پردہ ضروری ہو جاتا ہے, لیکن اب کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن کرنا تو لازم ہے.
صحیح,
کیونکہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے, تو اس لیے لیتے وقت پہلے ہی علماء سے رہنمائی لے لی جائے. اور امیر علیہ سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب, اس میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ दूध का रिश्ता कब तक बना सकते हैं और किस से बना सकते हैं, इसके आपको उसमें अहकाम भी तफसील से मिल जाएंगे। और जहां तक रहा दूसरी बात का मामला कि उसने पाला पोसा है, खर्चा किया, वो अपनी जगह पर किया है, उसने अपनी खुशी और रजामंदी के साथ किया है और ये खर्च करते हुए आमतौर पर हकीकी बाप भी खर्च करता है, कोई दूसरा भी खर्च करता है, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या ये कमा के मुझे देगा वो, तो ये होता है आमतौर पर लेने वाले जो होते हैं वो बे औलाद होते हैं, या बेटे की तलब होती है या बेटी की तलब होती है, वो होते नहीं है बेटा बेटी, तो फिर इस सूरत में ये बेटा या बेटी ले लिए जाते हैं। तो ना खर्च उस पर खर्च करने के ऊपर बात भी होती है कि हम खर्चा करेंगे, इतना खर्चा करेंगे और आपसे इतने पैसे लेंगे, तो एक अलग बात बन जाती कि नफका मुकर्रर करके उसका खर्चा किया और फिर आपस में तय हो गया था कि इतना खर्चा करेंगे और उन्होंने किया, तो लेने के हक की सूरतें बनती हैं। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए वो खर्चा तो ले नहीं सकते उनसे। बहरहाल ये हकदार हैं बच्चों के, तो बच्चे यही वापस लेंगे।
जी मदीन चले गए नाजिम, ये आपने शरई हुकुम समाप्त फरमाया। जी मजीद कॉल्स लेंगे।
मुफ्ती अहसान साहब से ये सवाल करना है कि रमजानों के अंदर एक किस्सा है कुरान से में, अब्दुल हबीब भाई ने खिज़र अस्सलाम नबी बताया और आपसे मैंने सुना है कि वो वली है, तो जरा इस बात इस परेशानी को जरा मेरी हल फरमा दें।
जी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं या वली हैं?
इनको सुनने में मुगालता हो गया
जी,
ऐसा मैंने कभी बयान नहीं किया कि वली हैं। हाँ यूं है कि तफसील बयान करते हुए अर्ज किया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा का इख्तलाफ है कि आप अल्लाह के वली हैं या नबी हैं। जमहूर उलमा का जिसमें सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल हैं, उनका यही मौकफ है कि दलाइल की रोशनी में यही बात साबित है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। बाज़ उलमा इस बात के कायल हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली हैं नबी नहीं, लेकिन सही बात यह है और तहकीक यही है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं।
जी अगली कौन?
मेरा सवाल यह है कि बाद लोग नमाज में रज़्ज़ुआलीन पढ़ते हैं रज़्ज़ुआलीन की जगह, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है?
जी दौद और ज़ौद
देखिए, जो लफ्ज है वो तो बौद ही है
जी,
और कुरान पाक की किसी हर्फ को कसदन बदला नहीं जा सकता कि जानबूझ के उसको किसी और हर्फ से पढ़ें, कम से कम ये हराम है और बाज़ उलमा ने इसको कुफर लिखा है, क्योंकि कुरान पाक को तब्दील कर देना है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह नाजिल किया है वैसा ही हमको पढ़ना है, हम उसको तब्दील नहीं कर सकते, तो दौद को दौद ही पढ़ा जाएगा, इसको वॉ पढ़ना ये हराम है। और बड़ी तसरी की है उलमा ने तफसील के साथ, खासतौर पर मुलादी कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मिनहुल फिक्रिया के अंदर इस बात को मुफस्सल बयान किया है कि हरगिज़ दौद को वॉ नहीं पढ़ा जा सकता, तो वरद वॉलीन ही पढ़ना है। और आप अहले अरब के अगर सुनेंगे तो अहले अरब यही पढ़ते हैं, बौद को वॉ नहीं पढ़ा जाता।
ठीक, कुछ ऐसे में शामिल सिलसिला करते हैं। अव्वलन ये है कि अगर बच्चे का नाम आहद हो तो क्या उसको सिर्फ आहद कहकर पुकार सकते हैं?
अब्दुल अहद कहा जाए,
अच्छा
आहद ना कहा जाए।
ठीक है,
यानी इसको उलमा ने उन नामों में तो शामिल नहीं किया कि जिनको कुफर या हराम करार दिया हो, लेकिन ये कि अब्दुल अहद कहना ही मुनासिब है, यही समझ आता है।
अब दूसरा एसएमएस ये है कि अब्बू मिस्त्री का काम करते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि जो मिस्त्री हैं इनको हुजूर अलैहिस्सलाम की बद्दुआ यानी दुआए हलाकत इस तरह की है, तो क्या ऐसे कोई है सिलसिला कोई ऐसा मिस्त्री जो होते हैं मकान?
तो कहीं रिवायत को पढ़ी नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करना तो ये तो सख्त हराम काम है। तो अगर वाकई किसी ने ऐसी कोई रिवायत पढ़ी है तो वो बयान करे कि कहाँ पे ऐसी रिवायत लिखी हुई है, और बाज़ाहिर ये बात समझ नहीं आती कि क्यों क्या वजह बने कि मिस्त्री, वरना तो ये सारी दुनिया में जो कामकाज कर रहे हैं
मकान
घर कौन बनाएगा? मकाना तो पहले जमाने के अंदर भी बनते रहे, वो अलग चीज है कि ऊंचे ऊंचे मकानात को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम पसंद नहीं फरमाया करते थे, लेकिन इस बुनियाद पे ये कहना कि मिस्त्री को बद्दुआ है तो ये तो हमने तो किसी किताब के अंदर नहीं पढ़ा जिसने ऐसी बात कही है। अगर तो वाकई किसी मुस्तनद किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस लिखी हुई है, तो वो सबूत पेश करे, वरना वो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डरे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जो जानबूझकर मेरी तरफ झूठी बात को मंसूब करता है उसे चाहिए कि जहन्नम में अपना ठिकाना बना दे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ इस तरह बात मंसूब करना ये जायज़ नहीं है, سخت حرام ہے. تو لہذا جب تک کوئی بات کنفرم طور پہ معلوم نہ ہو کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے, اس وقت تک ہرگز نہ کہا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے کیا ہے.
اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مختلف شعبہ جات ہیں, جیسے اب جیسے اسی طرح یہ مستری کا یا اسی طرح جو رنگ کا کام کرتے ہیں پینٹ وغیرہ کا, ان کے حوالے سے دیگر لوگ باتیں منسوخ کر دیتے ہیں کہ اس کو تو ماں کی بددعا ہے, شعبے کو تو یہ, اس طرح کا بھی چلتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر.
اب دیکھیں, اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال کیا, احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور جو سود ہے اس کو حرام کیا. تو اب ان کاموں کو کوئی یوں کہہ دے کہ یہ اس کو بددعا ہے یا اس کے اندر یہ بات ہے, تو یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے.
ایسی بات ہے
اگر وہ حلال طریقے سے جائز طریقے سے وہ کام کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو حلال کیا ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے. تو یہ بالکل غلط طریقے کار ہے, کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے, شریعت مطہرہ کے عین مطابق کام کرنا چاہیے.
حج کے دوران جیسے عمرہ بھی کرتے ہیں یا دیگر طواف وغیرہ کر رہے ہیں, تو اگر اس دوران دعائیں اور لبیک نہ پڑھیں تو ادائیگی ہو جائے گی؟
دیکھیں, لبیک پڑھنے کا جو موقع ہے, جو ضروری موقع ہے کہ جب بندہ احرام باندھتا ہے, احرام کی نیت کرتا ہے, تو دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ایک تو نیت اور دوسرا لبیک, یا لبیک قائم مقام کوئی تسبیح.
صحیح.
یعنی وہ کوئی بھی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے جو لبیک کی جگہ پہ کہتا ہے, جیسے الحمدللہ کہہ دیتا ہے, سبحان اللہ کہہ دیتا ہے, اللہ اکبر کہہ دیتا ہے, تو احرام بند جاتا ہے اس کا. تو یہ دونوں چیزیں معن ایک ساتھ ضروری ہوتی ہیں کہ بندہ نیت بھی کرے گا اور ساتھ میں وہ
بلند
آواز سے, تو بہتر سب سے بہتر ہے کہ لبیک پڑھے, اور لبیک نہیں پڑھا اس نے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر لی, حمد کر لی, تو بھی اس کا احرام یہ بن جائے گا. اس وقت تو یہ اس اعتبار سے لبیک یہ ضروری ہوتا ہے, یہ لبیک کی جگہ پہ آپ نے کچھ اور پڑھنا ہے. باقی اس کے بعد جب احرام اگر اس نے عمرے کا باندھا ہے, تو عمرے کے احرام والے کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے حجر اسود کا استلام کیا, اب فوری طور پہ وہ لبیک کو چھوڑ دے گا. اس سے پہلے پہلے تک اس کے لیے سب سے افضل جو کلمات ہیں وہ لبیک پڑھنا ہے.
صحیح.
کہ وہ مسلسل لبیک پڑھتا رہے, یہ اس کے لیے سب سے افضل کام ہے. لیکن جیسے ہی عمرے والے نے حجر اسود کا استلام کیا, یعنی طواف کے لیے استلام شروع کیا اس نے, اس وقت یہ لبیک کہنا چھوڑ دے گا.
صحیح.
اور جو حاجی ہے وہ جب کنکریاں مارنے لگے گا تو اس وقت وہ چھوڑ دے گا جب اس نے حج کا احرام باندھا ہے. تو اس لیے اگر کسی نے لبیک نہیں کہا پہلی دفعہ کے علاوہ, جو میں نے تفصیل بیان کر دی, اس کے علاوہ لبیک نہیں کہا, تو پھر اس صورت میں گناہ نہیں ہے, افضل کام یہی ہے. اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو وہ تلبیہ کہنا چھوڑ دے گا, لیکن اس کے بعد بھی اگر اس نے لبیک کہا تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لبیک کہہ سکتا ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ استلام کرتے ہی عمرے والا حجر اسود کا لبیک کہنا چھوڑ دے. اب طواف کے دوران وہ مختلف دعائیں کرتا رہے, نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے. اب یہاں پر ایک تھوڑا سا یہ کنفیوژن بھی بہت سوں کو ہوتی ہے کہ جو طواف کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں کیا وہی پڑھنا ضروری ہے, اور لوگ کتاب لے کے اس کو لازمن پڑھتے ہیں. تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اصل جو دعا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ رہنا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے والد گرامی نے فضائل دعا کے اندر اس بات کو تفصیل سے بیان کیا کہ بہتر دعا کرنا عربی میں ہوتا ہے, لیکن اس پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر توجہ, کیونکہ معانی ایک تو ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتے, پھر اس کے بعد وہ معانی پہ غور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری نہیں رہے گی, یعنی وہ حضوری نہیں رہے گی, اس کی توجہ نہیں رہے گی, تو اس لیے وہ اپنی زبان میں مانگتا ہے, تو یہ بھی افضل ہے. تو اب یہ جو طواف کے دوران دعائیں مانگنا ہے, اس میں بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنا ضروری ہے, اچھا بعض اس کا الٹ کرتے ہیں. بالکل, جو سمجھ آتی ہے بات جو میں نے غور کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اصل میں ایک ہی طرح کی دعا پڑھنا یا ایک ہی طرح کا درود پاک پڑھنا, بعض اوقات بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے اس سے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ صیغہ بدل بدل کے درود پاک
ہر چکر کی دعا لگے.
اسی طرح سورتوں کا معاملہ ہے کہ سورتیں بدل بدل کے پڑھنی چاہیے, اس سے بندے کی توجہ رہتی ہے. تو اس لیے طواف کے دوران بندہ درود پاک بھی پڑھتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعائیں کرنی ہیں عربی میں بھی کرے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, اس کو جامع دعا کہا, یہ پڑھتا رہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے لیے اردو زبان میں بھی دعا کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے, اور توجہ رہتی ہے تو سب سے بہتر درود پاک پڑھنا ہے کہ درود پاک پڑھتا رہے.
اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آئے دن ہمیں اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں کہ دعائے قنوت نہیں آتی تو کیا کریں, نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو کیا کریں, آلٹرنیٹ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ اس کی جگہ ہم کیا کریں. تو ہو سکتا ہے یہ بھی مقصد ہو کہ اب یہ دعائیں آتی نہیں ہیں ہمیں, تو اگر ہم نہیں پڑھتے تو
وہ جو دعائیں نا وہ الگ دعائیں ہیں
جی.
دعائے قنوت تو معصورہ دعا ہے, اس کو تو پڑھنا ہوگا, سیکھنا ہوگا اس
جی.
کو تو ٹھیک ہے کہ یعنی اگر کوئی نہ کوئی دعا پڑھنا تو ضروری واجب ہے, لیکن یہ والی دعا پڑھنا اللہم جو ہم پڑھتے ہیں انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک, یہ والی دعا پڑھنا یہ سنت ہے, لہٰذا یہ دعا تو بندے کو یاد کرنی چاہیے. اگر یہ یاد نہیں تو پھر دوسری دعائیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا وغیرہ یہ بندہ پڑھ سکتا ہے. اسی طرح جو دعا نماز جنازہ کی ہے وہ بھی معصور ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو یاد کرنا چاہیے. پھر یہ نہیں آتی تو پھر علماء نے اس کی جگہ حمد کی نیت سے, دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. لیکن طواف کی دعاؤں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ یہ احادیث طیبہ کے اندر وارد ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, لیکن بہت اچھی اور جامع دعائیں, تو اگر بندہ ان کو یاد کر سکتا ہے تو اس کو یاد کرنا چاہیے. اس سے بھی کئی مرتبہ توجہ بندے کی طواف کے اندر رہتی ہے.
جی مزید کالز.
ہوائی جہاز پر نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوائی جہاز میں نماز کا ایک تو طریقہ اور جو تجربہ ہے, پڑھتے نہیں لوگ, مطلب بہت
نہیں, یہ تو غلطی ہے کہ پڑھنا تو ہوگی بہر صورت
جی,
نماز تو معاف نہیں ہے. اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کی جو فلائٹ کا ٹائم ہو وہ ہو ایسا کہ جس میں نمازوں کا وقت آتا نہ ہو. پہلے سے کوشش کریں گے, توجہ رکھیں گے, احتیاط برتیں گے. اگر بار بار سفر رہتا ہے تو اس کا تجربہ بھی ہوگا
جی.
اور اگر نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں کھڑے ہو کے ہوائی جہاز میں پیچھے کی طرف چلے جائیں, تھوڑی سی ریکویسٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ پڑھنے کی اجازت دے دیں. ظاہر سی بات ہے کوئی اتنا لمبا ٹائم لگتا نہیں, فرض ادا کرنے ہوتے ہیں تو فرض وہاں جا کے آپ پڑھ لیجئے. دم کی طرف اس کی جگہ ہوتی ہے,
اس میں قبلے کی وہ ساری سمت وغیرہ
معلوم ہو جاتی ہے, وہاں کو مشکل کام نہیں ہے. اور پھر اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنے دیتے تو یا چکر آتے ہیں پڑھتے ہوئے تو ٹھیک ہے, بیٹھ کے اگر کوئی ادا کرتا ہے اس میں, نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو نیچے زمین پر بیٹھ کر ادا کیجئے. اور اگر وہ پڑھنے ہی نہیں دیتے کسی صورت بھی تو کرسی پہ بیٹھ کے ادا کر لیں, پھر بعد میں اس کی جو ہے وہ اس کو دوبارہ پڑھ لیجیے.
یعنی نماز کو قضا کرنے کا پھر گناہ نہیں ملے گا.
جی نہیں ملے گا.
جی اگلی کال.
میرا سوال ہے کہ دیوار اور بھابھی کے پردے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکام فرمائے؟
جی اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
پردے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام جب بیان فرمائے تو ہم بن کے بارے میں پوچھا گیا. جیٹھ دیور دونوں کو عربی زبان میں ہم بولتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو موت ہے, یعنی اس کے بارے میں موت فرمائی, یہ بہت زیادہ اس سے تو خطرہ ہے کہ عام نامحرم ہے تو اس سے وہ نہ پردہ نہ کرنے کی صورت میں وہ خرابیاں لازم نہیں آتی. خرابیاں لازم آتی ہیں لیکن یہ تو گھر کے اندر کا فرد ہے, تو ان سے تو بہت زیادہ جو ہے وہ خطرات ہوتے ہیں, لہٰذا ان سے پردہ کرنا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے. باقی تفصیل کے لیے امیر علیہ سنت کی جو کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب, اس کا مطالعہ فرما لیں, اور اس میں امیر علیہ سنت نے احتیاطیں اور جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں سب اس کے اندر ذکر فرمائی ہیں.
ٹھیک ہے. اسلامی بہنوں کی نماز کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ جیسے ہی اذان ہو تو کیا وہ فوراً نماز پڑھ لیں یا کچھ وقفہ کریں؟
جی بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ فجر کی نماز تو یہ فوراً ادا کر لیں منہ اندھیرے میں, باقی اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں, جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ ادا کریں. لیکن اگر کسی نے ادا کر بھی لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. افضل طریقہ کار یہی ہے کہ فجر کے علاوہ دیگر نمازوں کے اندر مردوں کی جماعت کا انتظار کریں, جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اپنی نماز ادا کریں.
جی مزید کورس لیں گے.
میرا نام محمد نویز اتاری, میرا اولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کیا یہ حجیکہ جو دیتے ہیں مسجد میں بندہ پیسے دے دے یا مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ میں پیسے دے دے یا کسی غریب کو اس کے پیسے اٹھا کر دے دے تو یہ حجیکہ ہو جائے گا یا لازمی بکرا ہی دے گا تو حجیکہ ہوگا؟
جی حقیقہ کس طرح ہوگا؟
تو اصل میں حقیقہ نہیں ہوتا, یہ بہت سارے لوگ عقیقہ کو حقیقہ بولتے ہیں, ہا سے بولتے ہیں, تو یہ ہا سے حقیقہ نہیں ہے, عین سے ہے, اقن عین قاف, اس سے عقیقہ بنا ہے, ہا نہیں ہے, تو یہ تلفظ غلط ہے, عقیقہ بولنا چاہیے. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شریعت کی طرف سے اس کا طریقہ کار مقرر ہوتا ہے, آپ اس کے برعکس نہیں کر سکتے. تو قربانی ہے تو قربانی کے دن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں تو آپ کا قربانی کا واجب ادا ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا، آپ کو قربانی ہی کرنا پڑے گی، اس کے علاوہ آپ نفلی صدقہ کریں وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح جو عقیقے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی جو عقیقے کی سنت ہے وہ اسی صورت میں ادا ہوگی جب آپ بچے یا بچے کی طرف سے جانور کو ذبح کریں گے، قربان کریں گے، تو ہی آپ کی سنت ادا ہوگی، ورنہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ نفلی صدقہ آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن جو سنت مبارکہ ہے کہ جس کی وجہ سے بچے سے مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کی ادائیگی بہرحال نہیں ہوگی۔
ٹھیک جی، اگلی کون؟
گاؤں میں وہاں پہ اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو 40 دن تک جو ہے نا لوگ تقریباً بیٹھنے آتے رہتے ہیں، محلے والے جو ہے نا، کیا یہ بیٹھنا جائز ہے ہم 40 دن تک؟
جس گھر میں فوتگی ہوتی ہوگی تو وہاں پر وہ لوگ آ کر روزانہ بیٹھنا، اس پہ واللہ عالمی سارے ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے؟
اب یہ تو دیکھیں دیکھا جائے گا، یعنی بعض صورتوں میں جائز ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ بعض صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ممانعت کی یوں بنے کہ ہر روز آ کے تعزیت کر رہے ہیں، تو چونکہ بار بار تعزیت کرنا ممنوع ہے تو یہ کام وہاں پہ ممنوع ہو جائے گا۔ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوگ منانے کے لیے وہاں پر بیٹھتے ہیں تو پھر غلط طریقہ کار ہے، کیونکہ سوگ جو ہوتا ہے وہ 3 دن ہوتا ہے، اور جو عورت ہوتی ہے بیوہ جو ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے جو اس نے گزارنی ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ سوگ 3 دن سے اوپر نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ اہتمام کرتے ہیں اس کا کہ اسال ثواب کے لیے جمع ہو رہے ہیں، روز وہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پڑھ کر پھر اس کا اسال ثواب کرتے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس کو اسال ثواب کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کس بنیاد پہ ایسا ہو رہا ہے، رسم و رواج کی بنیاد پہ ایسا کر رہے ہیں، کوئی خرافات تو اس میں شامل نہیں کی ہوئی، تو حتمی طور پر تو نہیں بتایا جا سکتا۔ ورنہ فی نفسی ہی اگر کوئی غلط کام اس میں نہیں کیا جا رہا، کوئی سوگ اس میں اس طریقے سے نہیں منایا جا رہا، صرف اسال ثواب کے لیے وہاں پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک جی، مزید کال؟
عبدالغفار بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، میری والدہ کا انتقال آج سے 4 مہینے 17 دن پہلے ہوا تھا، ان کی قبر بارش ہونے کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، تو اب ہم اس بات پر بہت پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں، برائے مہربانی ہماری اس بات پر رہنمائی فرمائیے گا۔
جی، قبر بیٹھ گئی ہے،
دیکھیں یہاں قبر کشائی کی اجازت نہیں ہے کہ قبر کو کھولیں، یہ اوپر سے جس طریقے سے اس قبر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اتنا ٹھیک کر لیں، اوپر سے اس کو مضبوط بنا دیں، اس کی اجازت ہے، لیکن قبر ان کو کھولنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک جی، مزید کال؟
محمد علی اتاری، ملتان شریف کے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ روحیں فوت ہونے کے بعد 40 دن تک اپنے گھر میں آتی رہتی ہیں، گھر والوں کے قریب آتی ہیں، ان کے بات چیت کو دیکھتی ہیں، اور 40واں جب ہوتا ہے تو ان کو کچھ جیسے ختم دلایا جاتا ہے، فاتحہ دلوائی جاتی ہے، کپڑے سامان وغیرہ یا فاتحہ وغیرہ یا سالے سواب دکھایا جاتا ہے، اگر وہ اچھے طریقے سے گئے رہے تو وہ خوش ہو کر واپس ہو، اس قسم کے قید رکھنا کیسا ہے؟
جی، روحیں گھروں میں آتی ہیں 40 دن تک۔
40 دن تک کا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ اس طرح فرمایا ہو، باقی یہ کہ امام اہل سنت کا رسالہ ہے اس میں روحوں کے گھر میں آنے کے تو لکھے ہوئے ہیں کہ روحیں گھر میں آتی ہیں، مخصوص مواقع پر بھی آتی ہیں، لیکن 40 دن کی تصریح ہو یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں یہ کہا ہو کہ 40 دن تک مسلسل آتی رہتی ہیں۔
ٹھیک جی، مزید؟
ایک سوال پوچھنا تھا، دارالافتاء علیہ السلام دیکھ رہا ہوں بدنی جنہ پر، ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، جو مارکیٹ میں پروڈکٹ آتی ہیں پینٹ وغیرہ یا یہ وائر ہوتی ہے، اس میں ٹوکن ہوتا ہے، ٹوکن جو کاریگر کے لیے اس میں ڈالا ہوتا ہے، وہ دکاندار کو واپس کر کے نا اس کے پیسے ملتے ہیں، پھر بعد اس کے بارے میں پوچھنا تھا مفتی صاحب سے، اس کے بارے میں کیا شریع رہنمائی ہے؟
کس کا ہوتا ہے یہ ٹوکن؟
ٹوکن تو دیکھیں وہ تو جو دیا ہے وہ تو ایک انعام کے طور پہ ہوتا ہے، تو یہ جس نے دیا ہے وہ جا کے عام طور پہ لیتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں۔ باقی اصل میں یہاں پہ گڑبڑیں بہت ساری ہوتی ہیں کہ جو مزدور ہوتا ہے یا جو کاریگر آتا ہے وہ پیسے لے کے جائے گا، دکاندار اس کو کہتا ہے کہ تم میرے پاس لے کر آنا، ٹوکن کے پیسے میں تمہیں دے دوں گا، تو اس طرح کی گڑبڑیں بہت ساری کی جاتی ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں جو غیر شرعی طریقے سے یہ پیسے لیے گئے ہیں وہ ناجائز ہیں۔
تو اصل مالک جیسے پینٹ ہے اس کی جو بارشی
خریدا ہے
اسی کی
اس کو پتا ہوتا ہے، اس میں معروف ہوتا ہے کہ یعنی جیسے مثال کے طور پہ 1200 کا یہ لیا ہے نا ڈبا، تو اس میں پتا ہوتا ہے کہ 300 کا کارڈ اس کے اندر موجود ہے، وہ کارڈ سمیت اس کو خریدا ہوتا ہے، تو وہ واپس جا کے اس سے لے سکتا ہے جیسے۔
مزید کون؟
میں بول رہا ہوں حیدرآباد سے۔ میرا سوال تھا کہ اگر ٹی وی میں مسجد چینل پہ میں اذان ہو رہی ہے براہ راست، مسجد محلے میں بھی براہ راست اذان ہو رہی ہے، تو کیا ٹی وی کی آواز بند کر دینا چاہیے یا اسے بھی براہ راست سننا چاہیے؟
جی جی ظاہر ہے کہ جو اذان براہ راست مسجد سے ہو رہی ہے اسی کو سنیے اور اسی کا جواب دیجیے. مدنی چینل پر اگر اذان ہو رہی ہے, کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے, تو اس کو آپ بند کر دیں اور توجہ کے ساتھ اذان سن کر اس کا جواب دیجیے. علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید تک کی تلاوت کو موقوف کر دینا چاہیے, اور مدنی چینل پر جو اذان ہو رہی ہے وہ بھلے لائیو ہو رہی ہو تو آپ اس کو موقوف کر دیں, اس کو ٹی وی کو آف کر دیں, آپ اس کی آواز کو بند کر دیں, اور جو آپ کے علاقے میں اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دیجیے.
ٹھیک ہے, کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. اگر رکعت کے اندر بھول ہو جائے کہ کتنی رکعتیں ہیں تو اب کیا کریں؟
بھول ہو جائے
یعنی تین ہوئی ہیں, چار ہوئی ہیں,
تو کم کی طرف آئے. پہلے تو ظن غالب دیکھیں کہ جہاں ظن غالب ہوتا ہے اس پر اپنا بنیاد رکھے, اور اگر ظن غالب نہیں بیٹھتا تو پھر اس صورت میں جو وہ کم کے اوپر بنیاد رکھے.
اچھا, اسی طرح گھروں کے اندر جو کپڑے دھلتے ہیں واشنگ مشین وغیرہ کے اندر, اس میں اگر ناپاک اور پاک مکس ہو گئے, دھل گئے وہ, تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟
جی بالکل, جو کپڑے ناپاک کپڑوں کے ساتھ مل کر دھلے, اسی چکر کے اندر دھلے, وہ بھی ناپاک ہیں, اور چونکہ پانی وہ ناپاک ہو چکا, اور عام طور پہ جو مشینیں ہوتی ہیں اس میں وہ پانی موجود ہی رہتا ہے اور وہ مشینیں پاک کرنے کا کوئی سلسلہ اس وقت ہوتا نہیں ہے, تو اب اس کے بعد اس ناپاک پانی کے اندر جتنے بھی کپڑے ڈالے جائیں گے وہ سارے ناپاک ہوتے چلے جائیں گے. اب ان سب کو پاک کرنا یہ ضروری ہوگا.
ٹھیک ہے,
اس میں بہتر طریقہ ہر جگہ کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہیں تو دھونے سے پہلے ان کو پاک کر لیا کریں, جتنا حصہ ان کا ناپاک ہے ان کو پاک کر لیں, تاکہ اس کے بعد پھر آپ ان کو بھلے مشین کے اندر دھو لیں تو کپڑے صاف بھی ہو جائیں گے اور جو ناپاکی ہے وہ دور ہو چکی ہوگی, تو اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ رہے گا نہیں. لوگ طرح طرح کے مشینوں کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی مشین, اس طرح کی مشین. عام طور پہ یہ مشینیں جو ہوتی ہیں اس میں پانی جاری ہوتا نہیں ہے, جاری پانی کے حکم میں وہ ہوں, عام طور پر ایسی مشینیں نہیں ہوا کرتی. تو شک و شبہ سے بچنے کا ہمیں حکم ویسے دیا گیا ہے, لہذا افضل اور صحیح بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اگر دھوبی کو بھی کپڑے دے رہے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ اگر وہ ناپاک ہیں تو اس جگہ کو پاک کر لیا کریں, پھر اس کے بعد دے دیں تاکہ کسی طرح کی آپ کو پریشانی نہ ہو, کوئی شک و شبہ نہ ہو. اگرچہ کہ حکم یہی ہے ہمارے یہاں پر کہ اگر دھوبی کو ناپاک کپڑے دیے بھی اور وہ دھل کے آ گئے اور اس پہ کوئی ناپاکی نہیں لگی بھی تو وہ پاک ہی کہلائیں گے, یہ پاک ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم پاک کر کے اس کو دے دیں تاکہ ہمارے دل کے اندر کسی طرح کا کوئی خیال آئے ہی نہ.
ٹھیک جی, مزید کالز.
میں عمران فاروق فقیر والی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ مرید ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ برائے مہربانی جواب دے دیں.
پہلی بات تو یہ کہ ضروری ان معنوں میں نہیں کہ یہ فرض و واجب ہو, اور کوئی بیعت نہ ہو مرید نہ بنے تو وہ گناہگار ہوگا, ایسا نہیں ہے. بیعت کرنا سنت متواثرہ ہے, شروع سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. علماء, فقہا, صوفیہ, محدثین, مفسرین سب کے سب بیعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف قسم کی بیعتیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے لی ہیں, اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان سے بیعت کرنے والے تابعین, اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری و ساری مسلمانوں کے اندر رہا ہے. لیکن یہ جو بیعت ہوتی ہے یہ برکت اور دیگر امور کے لیے ہوتی ہے, لہٰذا اگر یہ بیعت کسی نے نہیں کی تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گناہگار ہے, اس کے اوپر کوئی فرض و واجب ترک کرنے کا حکم ہوا. لیکن یہ کہ اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں, اس کے اندر بھلا ہی بھلائی ہے, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیا کے اندر ہدایت کا سامان بنتا ہے کہ جس پیر سے وہ مرید ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی شرائط ہیں پیر کی, اور پیر کا جو بنیادی وصف ہوتا ہے وہ ہدایت دینا ہوتا ہے, رہنمائی کرنا ہوتا ہے. اب جب وہ بیعت ہو جائے گا اور مرید بن جائے گا تو پیر کی ایک فطری محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ جو اس کو ہدایت والی باتیں بتائے گا, جو اس کی رہنمائی کرے گا, نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرید اس پر عمل کرے گا, یہ دنیا کے اندر اس کو فائدہ حاصل ہوگا. پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام کے تمام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ بوقت نزا قبر کے اندر, حشر میں, میزان میں, پلے صراط پر, ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس مرید کو کام آئیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, کل قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ, اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. تو اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی لکھا کہ جیسے آئمہ ہیں تو ان آئمہ اربع ہیں, ان کے مقلدین یا جو طریقت کے آئمہ ہیں, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یا کوئی بھی مقتدا پیشوا ہے, وہ اپنے اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہوں گے, یعنی تمام کے تمام ان کے ماننے والے ان کے ساتھ ہو جائیں گے. جو برے پیشوا ہیں, برے مقتدا ہیں, برے امام ہیں ان کے ماننے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے. اسی طرح لواء الحمد کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الشفا کے اندر یہ بات لکھی کہ بعض روایتوں کے مطابق ہر پیشوا کے پاس ایک جھنڈا ہوگا اور اس کے ماننے والے اس جھنڈے کے تحت اس کے پیچھے جمع ہو جائیں گے. اور اس کے تحت آپ نے یہی لکھا کہ جو شیوخ ہوتے ہیں یعنی جو پیر ہیں یا استاد ہیں ان کے تلامذہ ان کے مریدین بھی اس جھنڈے کے تحت جمع ہو کر ان کے ساتھ قیامت کے میدان میں جائیں گے. تو اس لیے بیعت بڑی برکت والی چیز ہے تو اسے کر لینا چاہیے.
یار میں اگر مرید ہوں گا بیعت ہوں گا تو مجھے داڑھی بھی رکھنی پڑے گی اور یہ بھی کرنا پڑے گا, یہ وسوسے بھی تو آتے ہیں.
ہاں اس کی بھی کئی مرتبہ کاٹ کی جا چکی ہے کہ دیکھیں مرید ہونے سے کوئی نئے کام آپ کے اوپر نہیں آ جاتے. آپ بحیثیت مسلمان ان تمام چیزوں کو پہلے ہی قبول کرتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے روزہ رکھنا ہے, آپ نے زکات دینی ہے, آپ نے حج ادا کرنا ہے, جو احکام آپ کے اوپر فرض و واجب ہیں وہ ویسے ہی آپ نے ادا کرنے ہیں. اب مرید ہو گئے تو مرید ہو کر کوئی نئی چیز لازم نہیں ہوئی بلکہ اس کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کاموں کو کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ان وسوسوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کوئی نئی چیز آپ کے اوپر لازم ہو رہی ہے تو اس لیے آپ مرید نہیں ہو رہے, ایسا ہرگز نہیں ہے.
ٹھیک. حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ جب پانی نہ ہو تو وضو کس طرح کیا جائے, کوئی بہتر طریقہ بتائیں. ایسے میں سر
دیکھیں پانی نہ ہونے کی صورت میں تو تیمم کا حکم ہے, لیکن پانی نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حکم تو یہی ہے کہ اگر ایک ایک میل تک پانی اس کو میسر نہیں ہو سکتا چاروں طرف تو اس صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے. اگر کسی کے پاس پانی موجود ہے وہ اس سے مانگ سکتا ہے لے سکتا ہے اس سے تو اب تیمم کی اجازت نہیں ہوتی. تو تیمم کا پانی نہ ہونے کی صورت میں قرآن پاک کے اندر حکم ہے. پانی نہیں ہے شرائط پائی جاتی ہیں, یہ پانی ہے بندہ بیمار ہے سخت بیمار ہے کہ پانی استعمال کرے گا پانی جسم پہ لگے گا بیمار ہو جائے گا, یا پانی ہے لیکن وہ اس پر کسی طرح سے قدرت حاصل نہیں کر سکتا کوئی دشمن وہاں پہ موجود ہے جو پانی پر قادر اس کو نہیں ہونے دے رہا, تو ان تمام صورتوں میں جو شریعت مطہرہ ہے اس نے ہمیں تیمم کی اجازت دی ہے کہ مٹی کے ذریعے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں. اس کا پورا طریقہ کار ہوتا ہے کہ زمین پہ ہاتھ مارنے ہیں پھر ان کو جو ہے ڈھال لینا ہے, پورے چہرے پر جو ہے اس ہاتھ کو ہم نے پھیرنا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارنے ہیں, یوں جھاڑ کے دونوں ہاتھوں کے اوپر مسا کر لینا ہے, پھیر لینے دونوں ہاتھوں کے اوپر پورے طریقے سے ایک ایک جگہ پر
اس طرح دھوتے
پہنچ جائے, ہاں انگلیوں کے اندر بھی پہنچ جائے, یہ تمام کے تمام معاملات کریں. اور سب سے پہلے نیت ضروری ہے تیمم کے اندر کہ نیت کی جائے گی. تو پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم ہے کہ تیمم کیا جائے گا.
ٹھیک جی. مزید کالز.
میری بچی فوت ہو گئی تھی چھوٹی عمر میں آج سے 20-22 سال پہلے, کیا اس کی طرف سے میں عقیقہ کر سکتا ہوں ابھی؟
جی فوت شدہ بچوں کے لیے عقیقہ.
جی عقیقہ زندہ افراد کا ہوتا ہے, جن کا انتقال ہو گیا اس کا عقیقہ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے لیے آپ اصال ثواب کریں, اس کو دعا اس کے لیے دعا کریں, لیکن اب عقیقہ اس کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا. اگر ذہن القربان بھی اس کی طرف سے کریں گے تو یہ نفل ہوگا, عقیقہ ادا نہیں ہوگا.
جی مزید کورس دیجیے.
میں محمد عرفان بشیر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو غصے میں اگر بد دعا دے دی جائے یا اگر کسی سے دکھ پہنچتا ہو کوئی تکلیف دیتا ہو اور دل اس کو بد دعائیں نکالتا ہو تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ کسی کو بد دعا نکالنا غصے کی حالت میں جو اس نے تکلیفیں دی ہیں جو اس نے دل دکھائے ہیں اس کی وجہ سے اگر دل سے بد دعائیں نکلتی ہوں تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ جائز ہے یا ٹھیک نہیں ہے کسی کو بد دعا دینا؟
غصہ تو آتا ہے ظاہر ہے.
اب دیکھیں بد دعا میں الفاظ کیا کہے ہیں, الفاظ کو دیکھا جائے گا, کیونکہ اصل میں ہمارے یہاں فقط بد دعا کی بات نہیں ہوتی نا. بعض اوقات اب جسے جس کے اوپر گزری ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن میں ایک دوسری انداز میں بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ظلم جس کے اوپر ہوتا ہے تو ظالم مظلوم جو ہے وہ ظالم سے بڑھ جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ اس کے بدلے میں اس کی اتنی غیبتیں کرتا ہے, اس کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگاتا ہے, اس کا استہزاء کرتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کے بارے میں اتنی زیادہ بدگمانیاں پھیلاتا ہے کہ علماء نے لکھا, خود غیبت کی تباہ کاریوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مظلوم ظالم سے بڑھ گیا, کل بروز قیامت الٹا یہ ظالم بن جائے گا کہ اس نے سارے کا سارا معاملہ تو دنیا کے اندر اس طرح چکا دیا ہے. تو آپ بد دعا دیتے ہوئے فقط اگر تو بد دعا نکلی کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کر یا اس کے ساتھ ایسا ہی ہو جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ہے اس سے بدلہ لے, اس طرح کی باتیں اگر منہ سے نکلی ہیں تو ایک الگ حکم بنتا ہے. باقی اگر اس کے ساتھ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا بولا تو اس کے احکام جدا ہو جائیں گے. بہرحال بد دعا حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے بارے میں نہ کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرنے ہی کی کوشش کی جائے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن پر کیا ظلم کفار نے نہیں ڈھایا، کیسے کیسے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم والے برتاؤ کیے. طائف کے میدان میں نالے نے مبارک تک خون سے بھر گئیں، اور اس وقت ملک الجبال فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ حکم ارشاد فرمائیے کہ دونوں کے دونوں پہاڑ میں ان کے اوپر انڈیل دوں، سارے اس کے اندر جو ہے وہ پس جائیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ وہ فإنهم لا يعلمون کہ وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے عذر پیش کیا اور دعا کی اللہ کی بار، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ان کو ہدایت عطا فرما. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اپنانا چاہیے، بد دعا سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اس سے گریز کرنا چاہیے کہ کسی کی بد دعائیں لیں، کیونکہ جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے اس کے دل سے جو بد دعا نکلتی ہے تو حدیث پاک کے مطابق مظلوم کی دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا، اس کی دعا براہ راست قبول ہوتی ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو.
اللہ
تو اس لیے جو ہے حتی الامکان بد دعا لینے سے بچنا چاہیے، ظلم کسی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے. اور چند مدنی مذاکروں میں نے غور کیا کہ بالخصوص امیر اہل سنت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ظلم حقوق العباد سے جو تعلق رکھتا ہے عام طور پر وہ ایسا ہے کہ جو ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ اس میں رہتا ہے. کہ ظلم بہت خطرناک چیز ہے، حقوق العباد کو ضائع کرنا بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بندے کو گریز کرنا چاہیے.
جی مزید کالز.
صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کرتا تو اس کے جنازے کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟
اللہ تعالیٰ حفظ فرمائے. جی
خودکشی یقیناً ناجائز و حرام کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا انفسکم، اور دیگر احادیث طیبہ کے اندر جو ہے اس کی مذمت بھی آئی ہے. لیکن خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے، اور نہ ان افراد میں شامل ہے کہ جن کی جنازہ نہیں پڑھی جاتی. تو لہٰذا اگر خودکشی کسی نے کی ہے تو وہ اپنی جگہ اس کا گناہ ہے، لیکن اس بنیاد پر اس سے نماز جنازہ ساقط نہیں ہوگی. جن لوگوں تک اطلاع پہنچے گی ان پر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ان میں سے بعض کا ادا کر لینا یہ ضروری ہے کہ وہ نماز جنازہ ادا کریں. اگر کسی نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو سارے کے سارے جن جن تک اطلاع پہنچی ہے وہ گناہگار ہوں گے. نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی، اس کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے گا یا نہیں، ایک دوسرا یہ کہ تسبیحات بھی پڑے گا یا نہیں، اور تیسرا یہ کہ تکبیر تحریمہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یا دیگر تکبیریں بھی، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
تکبیر تحریمہ کہنا تو یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ تو وہ کہے گا اور اتنی آواز سے کہے گا کہ اس کے کان تک آواز پہنچ جائے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح جو تکبیرات انتقال ہیں، رکوع میں جا رہا ہے، رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، سجدے سے کھڑا ہو رہا ہے، یہ تمام کی تمام تکبیریں بھی وہ کہے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے لیے کہنا ہے، سنت ہے، اس کو چھوڑے نہیں. یوں ہی جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم ہے یا سبحان ربی الاعلی ہے، یہ تمام کی تمام اس نے پڑھنی ہے. ہاں امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرے گا، قراءت کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، امام کی تلاوت اسی کی تلاوت ہے. حدیث پاک فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو، الا ان یکون وراء الامام، سوائے یہ کہ وہ امام کے پیچھے. اب امام کے پیچھے ہے تو پھر اس نے اس صورت میں تلاوت نہیں کرنی. تو امام کی تلاوت یہ مقتدی کی تلاوت ہے، امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی. باقی جو دیگر چیزیں ہیں، التحیات پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، یہ تمام کی تمام بندہ پڑھے گا.
مدنی شہر کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، مختلف امور سے متعلق سوالات آئے، ان کے جوابات آپ نے سنے، یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے.